السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی دین کا وہ واحد اور بنیادی ماخذ ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے ہی ہمیں قرآن مجید بھی ملا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ملی۔ تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا مسلمانوں کو، وہ دو بنیادی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک حصہ قرآن مجید اور دوسرا حصہ سنت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید قولی تواتر سے ہم تک منتقل ہوا اور سنت جو ہے وہ عملی تواتر سے امت تک منتقل ہوئی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں قرآن مجید کا جائزہ لیں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید ایک الہامی کتاب۔ ہم اس میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے تدوین کے مراحل کیا تھے، ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے اندر کیا کوئی چیپٹرز کی کوئی گروپس کی ڈویژن موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو تین بنیادی سوالات جو مستشرقین کی طرف سے قرآن مجید پر اٹھائے جاتے ہیں سوالات، وہ سوالات بھی جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، قرآن مجید آخری کتاب ہے اور یہ کسوٹی ہے۔ ہم اسے جب کسوٹی کہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا، اس لیے اسے کسوٹی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اس میں کوئی، اس کے ٹیکسٹ میں چونکہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ کسوٹی ہے، یا اس کو کسوٹی کہنے کے اور بھی کوئی وجوہات ہیں؟
اس کو کسوٹی یا معیار یا میزان یا ترازو تو اس کے پیش کرنے والے نے کہا ہے۔ یعنی میں جب کوئی کتاب لکھتا ہوں تو اس کتاب کو میں کس حیثیت سے لکھ رہا ہوں، میں اس کو کیا اہمیت دیتا ہوں، میں نے اپنی باقی کتابوں میں کیا اس کو کوئی امتیاز بخشا ہے، یہ فیصلہ میں کرتا ہوں۔ تو اللہ پروردگار عالم نے جب کتابیں نازل کیں تو یہ صرف قرآن مجید ہی کے بارے میں نہیں بلکہ سب کتابوں میں یہ کہا کہ وہ ایک کسوٹی اور معیاری کی حیثیت سے آتی ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں یہ اعلان کیا گیا ہے اور پوری تاریخ بیان کر کے اعلان کیا گیا ہے، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ کان الناس امتم واحدہ، جب انسانیت کی ابتدا ہوئی تو لوگ ایک ہی دین پر تھے، ان کے یہاں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر جب اختلافات پیدا ہوئے تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ نبی کیا کرتے تھے؟ یہ بشارت دیتے تھے، یہ انذار کرتے تھے، یعنی لوگوں کو قیامت میں اگر وہ اچھا کام کریں تو اچھے انجام کی بشارت دیتے تھے، اور اگر برا رویہ اختیار کریں گے تو برے انجام سے خبردار کرتے تھے۔
ٹھیک ہے۔
اس کے بعد اسی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، یعنی کبھی تورات دی، کبھی زبور دی، کبھی انجیل دی۔ اس کے سوا بھی صاحب کا ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔
ٹھیک ہے۔
تو بہت سے پیغمبروں کو صاحب بھی دیے گئے اس کے ساتھ۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ کیوں دی گئی، یعنی جیسے اوپر یہ کہا ہے کہ نبی اس لیے بھیجے گئے کہ وہ خبردار کریں اور بشارت دیں۔
ٹھیک ہے۔
انذار اور بشارت۔ اسی طرح کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لیحکم بین الناس فی مختلف فی، وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرتے۔ تو اس وجہ سے ہر کتاب جب آئی تو وہ کسوٹی ہی بن کر آئی۔ قرآن مجید آخری کسوٹی ہے، آخری میزان ہے، اور اس اعتبار سے بھی میزان ہے کہ اب اس سے پہلے جو کچھ موجود تھا، یعنی خدا کی کتابیں اس سے پہلے موجود تھیں، اس سے پہلے امتوں کی روایت موجود تھی، اس سے پہلے دین کی روایت موجود تھی، اس سے پہلے ملت ابراہیم کی روایت موجود تھی، اس کے لیے بھی یہ کسوٹی بنا دی گئی۔
ٹھیک
ہے۔ اب یہ وہ میزان ہے کہ جس پر ہم پرکھ کر دیکھتے ہیں، لیکن میزان کے لیے پھر کچھ چیزیں ضروری ہیں، اس لیے کہ جب آپ کسی کتاب کو میزان قرار دیتے ہیں تو وہ آج بھی میزان ہے تو اسے محفوظ رہنا چاہیے۔
ٹھیک۔
اس کو اصل الفاظ میں ہونا چاہیے، اس کا ٹیکسٹ مجھے میسر رہنا چاہیے، یعنی کوئی چیز میرے لیے میزان اسی وقت بن سکتی ہے جب کہ اس کے بارے میں کسی ظن کا کوئی امکان نہ ہو۔ یعنی میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکوں کہ یہ بات اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے الفاظ میں ہے، یہ بین ہی مجھ تک پہنچ گئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا، اس کی حفاظت غیر معمولی طریقے سے کی گئی ہے، یہ جس منظم طریقے سے پیش کی گئی ہے ویسے ہی مجھ پر آ گئی ہے۔ یہ ساری باتیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر اس کا میزان کہنا یا اس کو میزان قرار دینا یہ بے معنی ہو جائے گا۔
ٹھیک۔
تو قرآن مجید کی یہ حیثیت اصل میں اس کے پیش کرنے والے نے جس کی طرف سے کتاب آئی ہے اس نے واضح کر دی، خود بتا دیا ہے کہ میں نے اس کو کیا حیثیت دے کر نازل کیا ہے۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہے اسے بالکل محفوظ ہونا ہی چاہیے، عقل کا بھی یہ تقاضا ہے اور یہ محفوظ ہے، اس میں ظن کی حد تک نہیں بلکہ یقین کی حد تک ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ کلام ہے، اب یہ جو بات ہے آپ کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں، یہ ہم اپنے عقیدے کی بنیاد پر کرتے ہیں یا تاریخی دلائل بھی یہ بات ثابت کرتے ہیں؟ کیونکہ جس پیغمبر کی جانب یہ کتاب نازل کی گئی اس پیغمبر کی اپنی زبان بھی عربی تھی، وہ عربی میں گفتگو کیا کرتا تھا، وہ اپنی بات بھی کرتا تھا، اپنے صحابہ سے تو عربی میں ہوتی تھی، تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ عربی جو ہے وہ پیغمبر کے اپنے الفاظ اس کتاب میں شامل ہو گئے ہوں یا اس کتاب کے کچھ الفاظ اس میں نہ شامل ہو سکے ہوں، اس کو تاریخی دلائل سے کیسے ہم ثابت کریں گے؟
اس بحث کے کئی حصے ہیں۔ دیکھیے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ نے کہا، دین کا تنہا ماخذ ہے۔ میں نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
ٹھیک ہے؟
جب میں یہ مانتا ہوں علم و عقل کی بنیاد پر مانوں گا، یعنی اس کے کچھ دلائل ہوں گے،
exactly.
ان دلائل کی بنیاد پر میں نے یہ مان لیا کہ آپ کوئی حکیم اور فلسفی نہیں ہیں، کوئی شاعر اور ادیب نہیں ہیں، جس طرح دانا لوگ ہوتے ہیں ایسے کوئی دانا آدمی نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے مقرر کردہ پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سفیر بنا کے بھیجا ہے، آپ کی حیثیت خدا کی آخری حجت کی ہے۔ جب یہ میں مانتا ہوں،
ٹھیک ہے،
تو وہ عقلی دلائل اپنی جگہ ہیں، یعنی وہ عقلی دلائل بھی بیان کیے جا سکتے ہیں جن کی بنیاد پر میں مانتا ہوں،
ٹھیک ہے؟
یعنی ویسے تو میں پیدا ہوا تو مجھے تعارف کرایا گیا آپ کا، لیکن جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب کوئی چیز ہمیں میراث میں ملتی ہے، والدین سے ملتی ہے، اساتذہ سے ملتی ہے، اپنے ماحول سے ملتی ہے، پوری انسانیت کی علمی میراث اس کو منتقل کرتی ہے، تو ہم بیدار ہوتے ہیں، ہم شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان سوالات کو سامنے رکھ کر پھر آپ اس چیز کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
اگر وہ اس تنقیدی جائزے کے نتیجے میں بھی اپنی جگہ کھڑی رہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو علم و عقل کی بنیاد پر مانا ہے،
ٹھیک؟
یہی معاملہ تمام علوم کا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے جس میں ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
آپ نے ہمیں یہ کہا کہ یہ میرے اوپر خدا کی کتاب نازل ہوئی ہے،
صحیح؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی زبان عربی تھی، آپ کی زبان سے جو عربی صادر ہوئی، آپ نے جو گفتگویں کی، وہ بھی کم و بیش 70,000 کے قریب محفوظ کر لی گئیں، یعنی ان کے مختلف ٹکڑے،
ٹھیک ہے،
فکریں، باتیں محفوظ کر لی گئیں۔ ان میں سے بہت سی ایسی روایات ہیں جن میں راویوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ آپ ہی کی زبان میں اس کو بیان کریں۔ جو آدمی عربی زبان جانتا ہے، عربی زبان کا اچھا ذوق رکھتا ہے، وہ ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ این کتاب از آسمان دیگر است، یہ زبان اور ہے، یہ ادب اور ہے، یہ اسلوب اور ہے، یہ جملے کی تالیفی اور ہے، یعنی یہ دنیا اور ہے،
ٹھیک ہے؟
تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی اشتباہ کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو دوسرا پہلو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبوت یا رسالت کے اعتبار سے آپ الگ دلائل سے جانچیں، وہ اگر آپ گفتگو کریں گے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ خدا کی کتاب ہے، یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے، انہوں نے اس کو دیا۔ اب جب یہ کتاب انہوں نے دی تو ہم تک پہنچنے میں کیا اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو گئی؟
ٹھیک ہے،
ظاہر ہے کہ یہ ہے وہ چیز جس میں اس کے متن کی حفاظت کا معاملہ ہوگا۔ جو اس سے پہلے کتابیں ہیں، جیسے تورات ہے، جیسے انجیل ہے، جیسے زبور ہے، یا انبیاء کے صحف ہیں، ان کا بھی معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو آسمان سے اترتے دیکھ لیا ہے، وہ بھی پیغمبروں ہی کی شہادت کی بنیاد پر خدا کا الہام قرار پائی ہیں۔
پہلے ہم پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان کی شہادت پر پھر ہم نے،
ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ تو اختیار نہیں کیا کہ وہ اپنی کتاب آپ کے گھر بھیج دے،
صحیح،
ڈاکخانے سے وصول ہو جائے، آسمان سے براہ راست آ جائے، ایسا نہیں کیا گیا نا۔ ایک پیغمبر کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ پیغام پہنچائے،
ٹھیک؟
قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابتدا میں آپ کو سنائی، اس میں بھی کہا انزل ماہم الکتاب، یعنی پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی۔ تو اس لیے یہ بات کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے یا نہیں، اس کے دلائل الگ ہیں، اور یہ بات کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے یا نہیں آئی، اس بحث سے قطع نظر محمد الرسول اللہ سے یہ ہم تک بالکل محفوظ پہنچ گئی ہے، یہ ایک بالکل الگ چیز،
ٹھیک ہے؟ یہ دو آپ نے بہت اچھے حصے کر دیے،
یہ دو الگ الگ چیز،
بالکل ٹھیک ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ کس طرح پہنچی ہے، یہ بات یہ ہے کہ دنیا کے دو ادوار ہیں. ایک وہ دور ہے جس کو ہم پری ہسٹورک کہتے ہیں, یعنی جس میں کیا ہوتا ہے, اس میں تاریخ ایک زندہ حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی, بلکہ ہم بعض انڈائریکٹ ذرائع سے وہاں تک پہنچتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی تحریر مل گئی لکھی ہوئی, کوئی کتبہ مل گیا, کسی شہر کے آثار مل گئے. موہنجو داڑوں میں آپ نے کھود کر کچھ عمارتیں دریافت کر لی, کچھ برتن دریافت کر لیے, ان سے آپ ایک داستان پیدا کرتے ہیں.
یہ ہوتا رہتا ہے,
یہ دور اصل میں پری ہسٹورک دور ہوتا ہے.
ٹھیک, بالکل صحیح ہے.
محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت تاریخ کی روشنی میں ہوئی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ زمانہ قبل از تاریخ کی شخصیت ہے, وہ تاریخ کی روشنی میں آئے. تاریخ کی روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ واقعہ ہوا یا کوئی شخص پیدا ہوا یا کوئی قوم وجود میں آئی, تو وہ ایک جانی پہچانی حقیقت بن گئی. یعنی اس کو مورخین نے بیان کیا, اس کی شہادت لوگوں نے دی, اس کی روایت عام ہوئی, اس کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا. بالکل یہی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا, پھر یہ کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ آپ پر بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لاتے, ایک بڑی تعداد آپ پر ایمان لے آئی. ابتدا ہی میں کافی بڑی تعداد ایمان لے آئی. ان لوگوں نے ہجرت کی, ایک دار الحجرت میسر آ گیا. وہاں پر ایک پوری کی پوری قوم نے, یعنی جو قبیلوں پر مشتمل تھی, آپ کو مان لیا. آپ کی حکومت قائم ہو گئی.
صحیح.
یہ حکومت بھی کوئی ایک دن دو دن نہیں, 10 سال قائم رہی. یہ تاریخ کے مسلمان, یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے.
بالکل صحیح ہے, ریکارڈ میں محفوظ ہے.
کوئی اخبار احاد نہیں ہے,
کس سے
کہانیاں نہیں ہیں.
بالکل ٹھیک.
آپ کی حکومت قائم ہو گئی. پھر اس کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت 100,000 سے زیادہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ آپ پر ایمان لا چکے, یعنی ایک بہت بڑی تعداد.
ٹھیک.
جزیرہ نما عرب میں آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی. آپ کی طرف سے قیصر اور کسریٰ کی سلطنتوں کو الٹنے کا پیغام دیا جا چکا تھا. آپ کے بعد یہ نہیں ہوا کہ ایک شخص آیا اور کچھ اس کے ماننے والے تھے, نہیں, وہ سلطنت کی میراث آپ چھوڑ کر گئے.
صحیح, بالکل ٹھیک.
وہ کوئی چھوٹی سی سلطنت نہیں تھی, یعنی آپ کے رفقاء نے آپ کی خلافت سنبھالی, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, یہ تاریخی شخصیات ہیں. تو ان لوگوں نے آپ کے بعد اقتدار سنبھالا اور پھر اس کے بعد وہ سلطنت قائم ہوئی کہ آج کی دنیا کے بہت سے ممالک اس کا حصہ تھے, صوبے تھے اس کے, یہ عراق, یہ شام, یہ خراسان, یہ حرات, یہ دریائے آمو کے کنارے کے ادھر کا حصہ, یہ ادھر کا حصہ, یہاں مکران تک پہنچ گئے وہ. یعنی ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہو گئی. ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں
انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا.
یعنی یہ بات کہ فلاں دن جلال الدین اکبر نے اپنے دربار میں بیٹھ کے یہ بات کی تھی, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. جلال الدین اکبر تھا,
اس پہ نہیں ہو سکتی,
یہ ایک مسلمہ حقیقت. تو یہ اس طریقے سے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. اب یہ سلطنت قائم ہو گئی, ایک امت وجود میں آ گئی, اس نے ساری دنیا میں وہ پیغام لے کے نکل کڑی گئی. یہ اس امت کی ہاتھوں میں کتاب ہے. یعنی اس کو ہزاروں لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. دینے اور لینے کا طریقہ کیا تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے سناتے تھے.
ٹھیک ہے.
جب آپ اس کو پڑھ کے سناتے تھے تو لکھنے والے اس کو لکھ لیتے تھے, جو لوگ لکھنا جانتے تھے, یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے.
ٹھیک ہے.
تو یہ یاد بھی کر لی گئی اور حیرت انگیز طریقے سے یاد کی گئی. اچھا, اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو یہ بھی کوئی ماضی کا افسانہ نہیں ہے. اس وقت اس شہر لاہور میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, آپ چاہیں تو ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کو دیے جا سکتے ہیں جو پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک اس کو یہیں کھڑے کھڑے سنا دیں گے.
ٹھیک.
یہ چیز دیکھنی ہو تو ہر رمضان میں جا کے دیکھ لیجیے, ہر مسجد میں جا کے دیکھ لیجیے. ایک آدمی آگے پڑھ رہا ہوتا ہے, دو پیچھے اس کی تصحیح کرنے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے, یعنی جب بہت سی چیزوں میں اضمحلال آ گیا, مذہب کے ساتھ لوگوں کے تعلق میں بھی وہ قوت باقی.
یہ تو آج تو ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ حفظ کیے ہوئے لوگ ہیں, وہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک سنا دیں گے. میرا بنیادی سوال تو یہ تھا کہ وہ جو ہمیں اس وقت سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک جو ٹیکسٹ ملا ہے, اس بات کا امکان کیا ہے کہ اس میں احادیث کے الفاظ تو نہیں ہیں کہیں شامل ہو گئے؟
میں وہی عرض کر رہا تھا, دیکھیں نا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کے سنایا.
ٹھیک ہے.
لکھنے والوں نے لکھ لیا, یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا, یہ کسی دنیا کی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہوا. یہ اس کتاب کے ساتھ اس وقت بھی ہوا, یہ نسل بعد نسل ہوتا چلا
اور آج تک ہو رہا ہے.
اور آج تک ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی یہ وہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے اس کو یاد کر لیا تھا. नहीं, आज भी वही सूरत,
आज भी वही है, ठीक है।
आज भी बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों में से कुछ बच्चे मुंतखब होते हैं, बड़ों में से कुछ बड़े उठते हैं और वो इस किताब को याद करना शुरू कर देते हैं,
ठीक है।
आज भी सूरत हाल ये है कि ये हर जगह लिखी जा रही है, यानी इसको बादशाह लिखते रहे, इसको लोग लिखते रहे,
सही है।
अच्छा, फिर छापाखाना ईजाद हुआ, छापी जाने लग गई, आज ये कंप्यूटर पर मुंतकिल हो गई। तो ये किताब इस तरीके से नस्लन बाद नस्लन मुसलमानों के इजमा और तवातुर से मुंतकिल हुई है,
ठीक है।
ये अपने सबूत के लिए किसी दूसरी चीज की मोहताज नहीं है। इस उम्मत के अंदर लाखों लोगों ने इसको करोड़ों लोगों तक मुंतकिल कर दिया और आज ये 1.5 अरब की आबादी की किताब है, यानी ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो इजमा और तवातुर का मतलब क्या होता है कि इब्तदा से, पहले दिन से, इतनी बड़ी तादाद में कुछ लोग इल्मी तौर पर, अमली तौर पर किसी चीज को मुंतकिल करने का फैसला करें जिनका झूठ पर जमा होना मुमकिन ना हो, अकलन महाल हो, यानी
ठीक है।
आप किसी अमल को भी इस तरीके से मुंतकिल करते हैं और किसी बात को भी इस तरीके से मुंतकिल करते हैं, ये पूरी किताब इस तरीके से मुंतकिल हुई है। जिसको आपने कौली तवातुर के लफ्ज से अदा किया, वो इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में आज तक इसके सिवा किसी किताब को हासिल नहीं हो सका।
जावेद साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि इसके सिवा किसी किताब को हासिल नहीं हो सका, लेकिन ये बात भी, जैसे आपने फरमाया कि तारीख की जो हकायक हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, तारीख की जो हकायक हैं वो रिकॉर्ड पर ये भी तो हमें बताते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आप जब तक मौजूद थे तब तक ये किताब एक पूरी मुसहफ की शक्ल में मौजूद नहीं थी। ये जो आप
कौन सी तारीख बताते हैं,
मतलब ये सारे के सारी जो चीजें थी, जैसे आपने फरमाया कि आप जैसे सूरह नास नाजिल हुई, एक सहाबी ने उसे लिख लिया, कहीं किसी
कपड़े
पे लिख लिया, किसी
पहला मरहला
हड्डी पे लिख लिया,
ये पहला मरहला है।
उसके बाद क्या ये पूरी की पूरी मुदव्वन हो गई थी,
मुकम्मल तौर पर मुदव्वन हो गई
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
मौजूदगी में। कुरान मजीद ने खुद इसको बयान कर दिया है, सूरह क़यामा में ये बता दिया है कि पहले अल्लाह ताला ने इसको टुकड़ों में नाजिल किया, सूरतों की शक्ल में नाजिल किया, हालात के लिहाज से नाजिल होती रही, उसके बाद फिर इस पूरी किताब को रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी 2 सालों में तरतीब दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से।
हजरत जिब्राइल के साथ वो दौर भी होता था, कुरान मजीद आपने
सुनाया, पूरी तफसील मौजूद है। अल्लाह ताला ने खुद ये कुरान में बताया कि इन्ना अलैना जमा हु व कुराना हु, यानी हम इसको तरतीब देंगे, इसको जमा करेंगे, फिर उसके बाद इसकी एक और किरात होगी शुरू से आखिर तक, जिसको अर्ज़ा अखीरा की किरात कहा जाता है। तो ये रिसालत महाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तरतीब पा गई, मुसहफ की सूरत इख्तियार कर गई, लिखने वालों ने इसको लिख लिया, याद करने वालों ने इसको याद कर लिया,
ठीक है। अब आप ये फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ये मुसहफ की सूरत इख्तियार कर गई, तरतीब पा गई, याद करने वालों ने याद कर लिया,
और हजारों लोगों के पास मौजूद थी,
तो फिर ये कैसे हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बाकायदा एक टीम बनाई जो कि इसकी तदवीन करे।
ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, सैयदना उमर ने, सैयदना उस्मान ने क्या किया, उन्होंने वही काम किया कि जो किसी भी इस तरह की चीज की इशाअत के लिए करना जरूरी होता है। आज के जमाने की तरह छापाखाने तो नहीं थे, तो जैसे लोग लिख रहे थे अपने तौर पर, लोग नुस्खे तैयार कर रहे थे, लोग याद कर रहे थे, इसी तरीके से रियासत भी इसका एहतमाम करती रही। कुरान मजीद जिस तरह मुंतकिल हुआ, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि उसको रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों के सामने पढ़ा है, न मानने वालों के सामने भी पढ़ा है। जाहिर है कि कुरान ही आपकी दावत थी, कुरान ही आपका पैगाम था, कुरान ही आपका इंतजार था। कुरान मजीद में वो सारी दास्तान खुद मौजूद है। जब आप इसको पढ़ते थे तो वो लोग कि जिन लोगों ने इस पर ईमान कबूल किया था, वो उसको याद भी करते थे, उसको लिखते भी थे, जिस तरह से अब हम कर रहे हैं। यानी मैं इससे कभी गुरेज कर सकता हूं कि मेरे यहां कुरान मजीद ना हो?
नहीं, ऐसा हो
वो मुझे आज,
जो आज भी मुसलमान अपने आप को कहता है उसके घर में जरूर
मुझे आज वो छपा हुआ मिल जाता है,
ठीक है।
आज से 3-4 सदी पहले लोग लिख के अपने पास रखते थे।
हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को जामेउल कुरान भी इसी बुनियाद पर कहा जाता है कि उन्होंने जमा फरमाया।
जो बात उन्होंने की वो ये की कि कुरान मजीद की जो आखिरी किरात है और कुरान मजीद का जो आखिरी नुस्खा मुरतब कर लिया गया था, नुस्खा मुरतब कर लिया गया मतलब ये नहीं कि एक नुस्खा था, मतलब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक उसको आखिरी तरतीब देकर पढ़ के सुनाया है,
ठीक है।
इसको अर्ज़ा अखीरा की किरात कहा जाता है,
ठीक।
ये रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा की है। जिब्रील अमीन ने ये पढ़ा है पूरा का पूरा आखिरी बरसों में। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना है, आपने पढ़ा है, जिब्रील अमीन ने सुना है, اس موقع پر صحابہ اکرام کی ایک جماعت بھی شریک ہوئی ہے. تو یہ آخری جو اس کی قرات ہے اس سے پہلے ظاہر ہے کہ قرآن مجید جب اترتا تھا تو اس وقت بھی تو لوگ لکھ لیتے تھے, وہ بھی لوگوں کے پاس لکھے ہوئے موجود تھے. یعنی اس کے زمانہ نزول کی بہت سی چیزیں,
ٹھیک ہے,
زمانہ ترتیب سے پہلے,
ٹھیک ہے,
تو انہوں نے وہ ختم کرائی اور اس کو رائج کیا ہے.
اچھا,
تو اس وجہ سے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. یعنی گویا قرآن مجید کہ آخری قرآت کے اوپر اللہ کی ترتیب کے مطابق جو قرآن ہمارے پاس موجود تھا انہوں نے اس پر لوگوں کو جمع کر دیا. یعنی اگر پہلے سے کوئی چیزیں لوگوں کے پاس موجود ہیں, لوگ آسانی سے دینے کے لیے تیار نہیں تھے,
ٹھیک,
اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر میں نے مثال کے طور پر ابتدائی زمانے میں مکے میں کوئی صورتیں لکھی ہیں تو وہ میرے لیے ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں بھی تو وہ انفرادی سطح پر رہے, امت کے اندر رائج قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے, کیونکہ قرآن ترتیب دیا جا چکا ہے. تو اصل میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی کیا خدمت کر رہے ہیں کہ ریاست کی سطح پر قرآن کی اشاعت کا بندوبست کر رہے ہیں, سیدنا عمر بھی یہی کر رہے ہیں, سیدنا عثمان بھی یہی کر رہے ہیں. یہ قرآن کا کوئی سرکاری نسخہ ترتیب دینے کا کام نہیں ہے, وہ کبھی بھی اس کا محتاج نہیں ہوا. قرآن مجید ایک ایک شخص کی روح تھی, ایک ایک مسلمان کی جان تھی, وہ اس کو پڑھ رہے تھے, اس کو تلاوت کر رہے تھے, اس کو یاد کر رہے تھے, اس کو لکھ رہے تھے, وہ سینکڑوں کی تعداد میں پھیلا ہوا موجود تھا. اس میں ریاست بھی خدمت کر رہی تھی, آج بھی کرتی ہے. مثلا ہمارے ہاں دیکھیے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید جو بڑے پیمانے پہ چھاپا جا رہا ہے اس میں کچھ بے احتیاطیاں بھی ہو رہی ہیں, غلطیاں رہ جاتی ہیں, تو ایک قانون بنایا گیا. مثلا اب پاکستان میں آپ قرآن مجید کو متن سے الگ نہیں چھاپ سکتے, محض ترجمہ نہیں چھاپ سکتے, ریاست کی طرف سے قانون
وہ احتیاط کے لیے.
اب یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پہلے قاری حضرات سے پڑھوائیں اور پھر ان کی مہر لگوائیں اس پر,
وہ سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے,
سرٹیفکیٹ بھی
ہوتا ہے. بالکل,
یہ جو اہتمام کیا جا رہا ہے سارا کا سارا, اسی طرح کا اہتمام ہمارے پرانے حکمران بھی کرتے رہے, یعنی وہ بھی اس خدمت کو انجام دیتے رہے تاکہ کسی جگہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے لوگوں کے اندر. اچھا, اگرچہ وہ غلطی بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. کیوں, وجہ کیا تھی؟ اگر کسی ایک نسخے میں غلطی ہو گئی ہے تو دس تصحیح کرنے والے موجود تھے,
لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے,
سینوں میں محفوظ تھا.
بالکل ٹھیک,
اس وجہ سے یہ بالکل ایک غلط بات پھیل گئی ہے. یعنی جو بات اصل میں تھی, یہ جو روایات ہیں ان میں جو بات بیان کی گئی تھی, وہ بات یہ بیان کی گئی تھی کہ ریاست سٹیٹ بھی اس کی فکر کر رہی ہے کہ اشاعت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے. یہ ایک ایڈڈ چیز ہے,
ٹھیک ہے.
یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا, نہ کرتے تب بھی قرآن محفوظ تھا. شاہ فاروق نے اس کا نسخہ چھاپا, نہ چھاپتے تب بھی قرآن محفوظ تھا. تو قرآن مجید مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے, یعنی ان کی نسلوں نسلوں سے لیا ہے اور وہ آج تک اس کو منتقل کر رہے ہیں. اس لیے یہ اس طرح کی چیزوں کا کبھی محتاج نہیں رہا. یہ اصل میں اس طرح کے کہانیاں اور قصے ہیں جو قرآن مجید پر حملہ کرنے والوں نے ایک نئی شکل میں مشہور کر دی. یعنی بات کچھ اور تھی, اس کو کچھ اور بنا دیا, بنا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. یہ بالکل وہ چیز ہوئی ہے, ورنہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ قرآن ایسے منتقل ہوا ہے.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ فرمائیے گا کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف قرآت سے پڑھا جا سکتا ہے, چھ قرآت ہیں, سات قرآت ہیں, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ, جیسے مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے, تو اس طرح کی اگر قرآت کا اختلاف ہے تو جو عربی جانتا ہے تھوڑی بہت بھی, اسے پتا ہے کہ اس میں ذرا سا بھی پروننسیشن کا ہیر پھیر ہو جائے, پلس مائنس ہو جائے, تو کچھ میننگ چینج ہو جاتی ہیں, تو قرآت کا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے اس کتاب میں؟
نہیں دیکھیے, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی نزول کی ایک تاریخ ہے جو خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے. یعنی وہی تاریخ روایات میں بھی بیان ہوئی ہے اور قرآن مجید نے بھی بیان کر دی ہے, خود بیان کر دی ہے. قرآن مجید نے دو جگہ اس کے بارے میں صراحت سے بیان کر دی کہ یہ کیسے ہوا ہے. دیکھیے, پہلے مرحلے میں قرآن مجید اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا,
ٹھیک ہے.
یعنی ایک سورہ نازل ہو گئی, سورہ کا کچھ حصہ نازل ہو گیا, حالات کے لحاظ سے اترتا رہا, لوگ اس کو لکھتے بھی رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس کو آخری ترتیب دیں گے, اور یہ آخری ترتیب جب دی جائے گی تو سنکریو کا فلا تنسا,
ٹھیک,
یعنی یہ جب آخری قرات اس کی جائے گی تو اس میں یہ بالکل ممکن ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے ایک آیت کی قرات جیسے کی گئی تھی, مثال کے طور پر اس میں مخاطب کے لحاظ سے تالمون پڑا گیا تھا, تم جانتے ہو, اب جو اس کو اگلی امت کے لیے دیا جا رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو یالمون میں تبدیل کر دیا گیا ہو. تو یہ جو تغیرات ہوئے اس کے اندر, جو حالات کے لحاظ سے اور مخاطب کے لحاظ سے کیے گئے, وہ سب کر کے آخری نسخہ ترتیب دیا گیا. اس کو قرآن کی آخری قرات, ارضاء اخیرہ کی قرات کہتے ہیں. اس کا ذکر ہوا ہے سورہ قیامہ میں, انا علینا جمع ہو و قرآنہ ہو فیضا کرانا ہو فتب قرآنہ ہو. یعنی ہم اس کو جمع کریں گے، اس کو ترتیب دیں گے، اس کے بعد اس کی قرات کریں گے، اب آپ کو اس قرات کی پیروی کرنی ہے، یہ حکم دیا گیا. تو وہ پہلی جو قراتیں کچھ تھوڑی بہت موجود تھی وہ لوگوں کے پاس رہ گئیں.
اچھا،
اور وہ ظاہر ہے کہ جس وقت روایتیں بیان ہونی شروع ہوئیں، دیکھیے نا ہمارے ہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی باتیں لوگوں نے بیان کرنی شروع کی، واقعات بیان کرنے شروع کیے، جن کو آپ اخبار احاد کہتے ہیں. ایک آدمی دو آدمی، یہ ایک آدمی دو آدمی یہ بیان بھی کرنے لگ گئے کہ میں نے یوں بھی سنا تھا.
ہاں، اس طرح کی روایات ملتی ہیں ہمیں، اس کو میں نے ایسے سنا تھا، میں نے
اس کو قرات کہتے ہیں. یہ اس وقت بھی مثلا بخاری میں روایت موجود ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی نے حضرت عمر کے سامنے اپنی قرات پڑھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، عرضہ اخیرہ کی قرات کے بعد اب اس کا کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا. تو یہ تمام جو جتنی بھی قراتیں اخبار احاد سے منتقل ہوئی ہیں یہ سب عرضہ اخیرہ کی قرات سے منسوخ ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ ان کا. اس کے بعد اب وہ قرآن مجید جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کر کے اپنے آخری دو برسوں میں دیا سنایا، جس کو خلفائے راشدین نے شائع و ضائع کیا، وہ وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. وہ ہندوستان میں بھی وہی ہے، وہ جاوا اور سمارٹرا میں وہی ہے، وہ ہر جگہ وہی ہے. کہیں کہیں البتہ ان قراتوں کو بھی کچھ فروغ ہوا، اور عام طور پر اس میں سیاسی معاملات زیادہ مؤثر ہوئے، تو وہ موجود ہیں قرات ہیں. لیکن جو قرآن کی قرات عرضہ اخیرہ کی قرات ہے، یعنی آخری قرات جس پر اس کو مرتب کر کے آنے والے دور کے لیے محفوظ شکل میں دیا گیا، وہ وہی ہے جو ہمارے مصحف کے اندر.
ٹھیک ہے. اچھا، اب ذرا آتے ہیں اس کی ترتیب کے بارے میں. آپ نے اپنی گفتگو میں ترتیب کا بھی ذکر کیا. ہم جانتے ہیں کہ ترتیب نزولی کچھ اور ہے اور ترتیب مصحف اس وقت جو ہے وہ کچھ اور ہے. جو ترتیب نزولی تھا، جس طرح سے قرآن نازل ہوتا رہا اور جیسے جیسے واقعات اور حالات ہوتے رہے، آیات نازل ہوتی رہیں، یہ اسی اگر حالات اسی ترتیب میں رکھا جاتا تو زیادہ صحیح طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سیرت ہے، وہ جو پورا تاریخی ریکارڈ ہے، وہ زیادہ اچھی طرح میں ایک لاجیکل آرڈر میں ہمارے سامنے آ جاتا. تو اس کو ترتیب مصحف کرنے کی مصلحت کیا تھی، کیا ضرورت تھی اس کو؟
بھائی، اس سوال کے جواب سے پہلے دو باتوں کی طرف مزید توجہ دلا دوں جو آپ نے پہلے سوالات کیے ہیں. یعنی یہ قرآن مجید کیسے جمع کیا گیا، اس کی کیسے تدوین ہوئی، اس موضوع کے اوپر ہمارے ہاں بہت اعلیٰ درجے کا کام ہوا ہے. ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے اس پر اپنی زندگی لگائی ہے. جو لوگ اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہیں اس کو دیکھ لیں. اس میں ان سب روایات پر تنقیدی کام کر دیا گیا ہے، بتایا گیا کہ ان کی نوعیت کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی پروگرام میں ان دلائل کا استقصاء ممکن نہیں ہوتا.
ہسٹری آف قرآن کے نام سے انہوں نے شاید کیا ہے
غالباً. اس وجہ سے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور اس کو انہوں نے لیکچرز کی صورت میں بیان کر دیا ہے. تو اس کو بھی اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے اس سارے موضوع کو تو ضرور اسے سننا چاہیے.
ٹھیک.
دوسری چیز یہ کہ قرات کے معاملے میں میں نے قرات کا اختلاف کے عنوان سے جو آرٹیکل لکھا ہے وہ میری کتاب مقامات میں موجود ہے.
ٹھیک ہے.
اس کو بھی لوگ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ اصل میں یہ اختلافات کیسے پیدا ہوئے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ کیسے مختلف قاریوں کی طرف منسوب ہوئے ہیں، اور جو عرضہ اخیرہ کی قرات ہے اس کی کیا حیثیت ہے.
بالکل ٹھیک.
ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی موقع کے اوپر کسی فنی بحث کو بہت تفصیل سے کرنا
کھولا نہیں جا سکتا. میں نے اس لیے توجہ دلائی
کہ ان چیزوں کو لوگ پڑھ لیں، دیکھ لیں. اس میں چونکہ کچھ ہو سکتا ہے کہ میری بات سے کوئی اجنبیت محسوس ہو، تو یہ ضروری ہے کہ اس کے دلائل بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیے جائیں.
بالکل صحیح.
اور میں نے یہاں خلاصہ ان کا بیان کر دیا ہے. یعنی قرآن مجید رسالت میں آپ نے پڑھ کر سنایا، یہ عرضہ اخیرہ کی قرات کے مطابق مرتب کیا گیا، اس وقت ہمارے پاس اسی صورت میں یہ مصحف میں موجود ہے، اس کو سینکڑوں لوگوں نے آپ سے سنا، لکھنے والوں نے لکھا، اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کیا، نسلن بعد نسلن یہی روایت مسلمانوں کے اندر چلی آ رہی ہے.
بالکل ٹھیک.
تو یہ محض توجہ دلانا مقصود تھا.
نہیں، بہت اچھا کیا
اس کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیں. اب ذرا اپنا سوال آپ دہرا دیجیے.
جی، میں ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف میں کہہ رہا تھا، اگر نزولی ترتیب میں ہی رکھا جاتا تو ہم تاریخی جو سلسلہ ہے اسے ایک لاجیکل آرڈر میں ہم سمجھ لیتے، وہ زیادہ آسان ہو جاتا. ترتیب مصحف میں اس کو ترتیب دینے کی کیا وجہ تھی؟
دیکھیے، مصنف یہ جانتا ہے کہ اس کو کس کو کتاب کس شکل میں دینی ہے. جو اس وقت کے آپ کے مخاطبین ہیں ان کا اپنا ماحول ہے، وہ وہاں کھڑے ہیں، ان کو سیاق سباق کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اسی ترتیب میں اس کو رکھ دیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو اس کے ساتھ ایک پوری کتاب بھی لکھنی پڑے گی کہ یہ پس منظر کیا ہے اس بات کا. تو اس لیے قرآن مجید میں یہ اعجاز ہے کہ یہ اس وقت ان حالات کے لحاظ سے پڑھا گیا، لوگوں نے حالات کے تناظر میں اس کو لیا، سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا. اس کے بعد یہ آئندہ پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بننا تھا، اور اس کے لیے یہ اپنے دور کی ایک عظیم تاریخ بھی ہے. تو اس کو ایک نئی ترتیب دی گئی. اچھا اس میں بھی یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اس کو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے, یعنی قرآن مجید کی جو 114 سورتیں ہیں ان کو 7 ابواب یا 7 گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا. بڑی خوبصورت ترتیب ہے, یعنی آپ جب اس ترتیب کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کیا خوبصورت انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہے. اس میں پھر کم و بیش ترتیب نزولی ہے ہر گروپ میں,
ٹھیک ہے,
یعنی وہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے, وہ مدنی صورتوں پر ختم ہوتا ہے. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنی تدریج کے ساتھ آگے بڑھتی ہے, یعنی وہی پہلے انذار کی صورتیں ہوں گی, پھر انذار عام کی صورتیں ہوں گی, پھر اتمام حجت کی صورتیں ہوں گی, پھر ہجرت و برات کے زمانے کی صورتیں ہوں گی, پھر اس کے بعد اقدام یا تطہیر اور تزکیے کی صورتیں ہوں گی. تو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مراحل ہیں وہ ہر گروپ میں ہر باب میں بالکل نمایاں ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ اختیار کیا گیا اور یہی طریقہ بالکل موزوں تھا, ورنہ تو اس کے ساتھ ایک کتاب دینی پڑتی جس میں یہ بتایا جاتا کہ فلاں موقع پر اتنا ٹکڑا تھا اور فلاں موقع پر یہ سورہ تھی. اس کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں ہے, اپنی موجودہ ترتیب ہی میں اب اپنے سارے کانٹیکسٹ کو واضح کر.
ٹھیک ہے, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس ترتیب میں ہوتا تو اس کے ساتھ ایک کتاب دینی پڑتی, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم کو تو چھوڑیے لیکن جو مسلمان ہیں, جب عام ایک شخص جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس مصحف کی ترتیب کی وجہ سے اسے کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خطاب ہو رہا ہے منافقین سے, اچانک کافروں کی بات آ گئی, پھر اچانک مسلمانوں کی بات آ گئی, پھر کوئی اور جنت کا ذکر آ گیا, پھر جہنم کا ذکر آ گیا. تو ایک مسلمان یہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ یہ مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ربط موجود ہوتا ہے, وہ ربط اسے دکھائی نہیں دیتا, بظاہر مجھے نظر نہیں آتا, یقیناً ہوگا, لیکن ایک عام آدمی, کیونکہ یہ کتاب تو ایک عام آدمی کے لیے بھی نازل کی گئی ہے, اسے ربط وہ نہیں نظر آتا. تو اس وجہ سے میں وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر ایسی کیا مصلحت ہے, اس میں ربط کس طرح سے ہے.
نہیں, وہ تو اپنے پورے کمال پر وہ ربط موجود ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں, یعنی یہ ادب کا ایک شہپارہ ہے. آپ اگر نوائے وقت کا یا جنگ کا ایک کالم پڑھ رہے ہیں یا ڈان کا ایک کالم پڑھ رہے ہیں تو یہ اور چیز ہے. آپ علامہ اقبال کی مسجد کرتبہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں ربط و نظام کیا ہوگا. چلیے آپ اس کو پڑھیے, ایک شاعر کیسے ربط و نظام پیدا کرتا ہے, یعنی وہ کس طرح سے سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات سے بات شروع کرتا ہے, کس طرح گریز کرتا ہے, کس طریقے سے عشق کے دوام کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہے, پھر کس طرح اس سے ایک معجزہ فن کی طرف لے جاتا ہے, پھر وہ کیسے آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. تو یہ جو ایک ادب پارے میں ربط ہوتا ہے, قرآن کا ربط وہ ہے. ہمارے ہاں جو اس کے ترجمہ کرنے والے ہیں وہ بالکل وہی کام کرتے ہیں جو مثال کے طور پر بسد کرتبہ کو بیان کر دیں. یعنی یہ ضروری ہے کہ اس کو جب آپ نثر میں ڈھالیں تو پھر آپ اس میں جو ربط کے اجزاء ہیں ان کو نمایاں کریں, بتائیں اس کو.
ٹھیک ہے,
یہ ترجمہ کرنے والے عام طور پر نہیں کرتے, اس سے یہ تاثر ہوتا ہے. چنانچہ میں نے اپنے ترجمے میں اس کو بیان کر دیا ہے, آپ اس میں سے کسی سورہ کو اٹھائیے قرآن مجید کا جو البیان میں نے ترجمہ کیا ہے, پھر مجھے بتائیے اس میں کہاں بے ربطی محسوس ہوتی ہے. کمال کا ربط ہے, ایک بات بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اپنے ہدف کو سامنے رکھ کر ایک شاندار طریقے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پھر تمہید سے لے کے خاتمے تک گویا پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے. ہر سورہ کا یہی معاملہ ہے.
جاوید صاحب, اس پہ ذرا بتائیے گا, آپ نے ابھی گروپس کی بات کی, یہ جو گروپس آپ بتا رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ 7 گروپس ہیں اور یہ مکی, ہر گروپ جو ہے وہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے, مدنی صورتوں پر آتا ہے, ختم ہوتا ہے. یہ جو 7 گروپ ہیں, یہ جو 7 منزلیں, ہمارے اسکالرز نے کچھ 7 منزلیں بھی بنائی ہوئی ہیں. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ منزل 1 ہے, منزل 2, یہ وہ منزلیں ہیں یا یہ کوئی علیحدہ سے گروپ ہیں اور یہ آپ کی اپنی ریسرچ ہے یا اسلاف میں بھی اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں؟
یہ دیکھیے, قرآن مجید کی ایک تقسیم کی ہے عام طور پر تلاوت کرنے والوں نے. مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے جی ہمیں مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اب انہوں نے 30 پاروں میں تقسیم کر دی ہے. یہ تقسیم اللہ اللہ کے رسول کی نہیں کی ہوئی, یعنی نہ یہ مصنف کی ترتیب ہے اور نہ یہ محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی ترتیب.
یہ پارے ان کے بنائے ہوئے,
پارے ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, واقف بھی نہیں تھے اس سے. بعد میں لوگوں نے جب خاص طور پر تراوی میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو اب اس کو 30 دن میں ختم کرنا ہے. تو اگر آپ غور کریں پاروں کی ترتیب میں تو یہ بالکل یعنی حروف گن کے برابر برابر تقسیم کر دیا گیا ہے, اس میں کوئی معنی کا لحاظ نہیں.
صورتیں ٹوٹ بھی گئی ہیں بہت ساری.
صورتیں تو کیا ٹوٹ گئی ہیں, جملے ٹوٹ گئے ہیں. یعنی ایک ہی جملے میں ایک طرف مبتدا رہ گیا, دوسری طرف خبر ہے, ایک طرف سبجیکٹ ہے, دوسری طرف پریڈیکیٹ ہے, ایک طرف فائل ہے, دوسری طرف مفعول ہے. تو جملے ٹوٹ گئے اس میں.
اچھا,
اس کو بالکل اس طریقے سے کیا گیا. اچھا, اسی طریقے سے رکوع کی تقسیم ہے
جی.
تو یہ किसी हद तक मानी का इसमें लिहाज रखा गया, लेकिन इसमें भी अगर आप गौर करें तो ज्यादा इसका लिहाज रखा गया कि आपने एक रकत में कितना पढ़ना है।
ओके, ठीक है,
यानी रुकू,
तो उसमें इसका कम से कम ख्याल रखा गया कि एक बात जहां मुकम्मल
हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है वो भी, यानी बस फिर जुमला ख्याल रखा गया,
ठीक,
यानी मानवी रब्त को या नज्म को वहां भी मलहूज नहीं रखा गया।
राइट,
ऐसे ही जिन लोगों ने यह ख्याल किया कि उन्हें 7 दिनों में कुरान खत्म करना, देखिए ना जो वक्त की तकसीमें हैं, साल के 12 महीने हैं, महीने के आमतौर पर 30 दिन होते हैं, अच्छा हफ्ते के 7 दिन होते हैं, तो हफ्ते के 7 दिनों को रख के सामने रख के वो मनाजिल लोगों ने, वो भी इसी तरह की तरकीब है।
अच्छा, ठीक है,
यानी गोया बराबर बराबर सी तकसीम करके 7 दिनों में कुरान को तकसीम कर लिया गया। फमी बेशौक में उसको बयान करते हैं, उसके पहले पहले हर्फ को लेके लोगों ने ये गोया याद रखने की चीज बना ली हुई है। ये जो मैं जिन ग्रुपों का जिक्र कर रहा हूँ वो कुरान मजीद की मानवी तरतीब के लिहाज से,
ठीक है,
यानी कुरान मजीद मैंने आपसे अर्ज किया ना कि वो अपने मजामीन को एक खास तरह से इर्तका से गुजारता है, यानी बात एक जगह से शुरू होगी फिर एक जगह पे पहुंचेगी, जाके खत्म हो जाएगी, तो इसका लिहाज करके ये ग्रुप बनाए गए हैं। इनका पहला इदराक बर्रे सगीर के एक जलीलुल कदर आलम इमाम हमीदुद्दीन फराही को हुआ। उनका बड़ा गैर मामूली काम है कुरान मजीद पर, कुरान मजीद ही को महवर बनाकर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बसर की है। सबसे पहले उन्होंने अपनी किताबों में इसकी तरफ इशारा किया कि कुरान में मानवी तरतीब के साथ ग्रुप हैं, यानी अबाब से बन गए हैं, सूरतें इस तरह तरतीब दी गई हैं।
ठीक है,
उस वक्त जाहिर है जिस वक्त आप एक नई बात की तरफ तवज्जो करते हैं तो आपने साइंस में भी देखा होगा, उलूम में भी देखा होगा, बात जरा बहुत मुतय्यन बहुत प्रिसाइज नहीं होती।
ठीक है,
तो उस वक्त कोई 9 के करीब में उन्होंने तकसीम इसको महसूस किया। बाद में फिर उन्हीं के जलीलुल कदर शागिर्द अमीन अहसन इस्लाही ने तदब्बुर कुरान में इस तरतीब को बिल्कुल साइंटिफिक कर दिया, यानी ये असल में अब 7 ग्रुपों में तकसीम है, और इन 7 ग्रुपों में तरतीब यही है कि एक या एक से ज्यादा मक्की सूरतों से वो ग्रुप या बाब शुरू होगा और फिर वो एक या एक से ज्यादा मदनी सूरत पर खत्म हो जाएगा। इसमें सूरतें आमतौर पर जोड़ा जोड़ा है, यानी पेयर्स की शक्ल में है, जैसे बकरा और आले इमरान ये एक पेयर है, इसी तरह नसा और मायदा ये एक पेयर है, यानी सूरा अपनी जाहिरी हैत के लिहाज से, कभी सूरा अपने बातिन के लिहाज से, कभी सूरा अपने मजमून की तकमील के लिहाज से, कभी इब्तिदा और इंतहा के लिहाज से, कभी मुकदमे और मुकदमे पर पैदा होने वाले लवाजिम के एतबार से, कभी असल और फरा के एतबार से, एक दूसरे के साथ जोड़ा सी बन जाती है।
ठीक है,
आप इसको सादगी से देखना चाहें अगर, जहां एक आम आदमी भी समझ सकता है, तो जैसे कुल औज़ु रब्बिल फलक कुल औज़ु रब्बिन नास, यानी एक पेयर,
बिल्कुल पेयर महसूस भी होता है,
मद्दुहा अलम नशरा, तो बाज़ जगहों पर यह बिल्कुल नुमाया है। तो मानवी लिहाज से इस तरह सूरतें पेयर्स में है कुरान मजीद में, यानी एक ही मजमून के 2 पहलुओं को सामने रखकर गोया एक जोड़ा बना दिया गया है, और फिर उन जोड़ों को रखकर 7 अबवाब में तकसीम कर दिया गया है। अमीन अहसन इस्लाही, मौलाना अमीन अहसन इस्लाही ने तदब्बुर कुरान में मजीद ये तवज्जो दिलाई कि ये बात खुद कुरान मजीद ने कह दी है कि मेरी तरतीब यही है। कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें एक आ गया वलकद आतैना का सबम मिनल मसानी वल कुरान लजीम, क्योंकि ये ग्रुप या वाब बाजे नहीं हुए लोगों पर तो ये आयत भी समझ में नहीं आई कि इसका मतलब क्या है। आयत का सादा तर्जमा ये है कि हमने आपको 7 जोड़ा दिए हैं, यानी ये कुरान अजीम अता फरमाया है, तो 7 जोड़ा कह के सूरतें पेयर्स की शक्ल में है और 7 अबवाब में तकसीम है, कुरान ने खुद अपनी तकसीम को बयान कर दिया है। तो इस तरीके से ये 7 अबवाब बनते हैं, यानी इन 7 अबवाब में अगर आप कुरान को शुरू से देखें, जैसे मिसाल के तौर पर पहला बाब फातिहा से शुरू होता है, मायदा पर खत्म हो जाता है।
ठीक है,
इसमें एक मजमून इसी तरतीब से आगे बढ़ता है, यानी फातिहा एक दुआ है, उसमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहकर अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांगी गई है, और फिर अगला जुमला ये बताता है, जो अगला जुमला है सिरातल लजीन अनमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन,
दो ग्रोह का
वो ये बता रहा है कि यहूद और नसारा ने जो कुछ किया है अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह के पैगाम के साथ, अल्लाह के पैगम्बरों के साथ, उसके बाद अब इंसानियत की ये जरूरत है कि उनको खुदा की हिदायत मिले, तो खुदा की वो हिदायत जो है वो सामने आ जाती है। जब वो सामने आती है तो इन्हीं दोनों गिरोहों को सबसे पहले मौजू बना लिया जाता है।
ठीक,
यानी फिर यहूद पर इत्माम हुज्जत, नसारा पर इत्माम हुज्जत, इस अहले किताब पर इत्माम हुज्जत करते हुए कुरान मजीद ने मायदा पर जाकर इस उम्मत से जो अब नए मानने वाले हैं एक मीसाक लिया है, ये खुदा का आखिरी मीसाक है, वह यूं समझ लीजिए कि आखिरी टेस्टमेंट, तो कुरान मजीद का एक बाब इस तरह मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह का मामला 7 अबवाब का।
अच्छा, आपने अभी फरमाया कि मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब ने उसके दलील के तौर पर कुरान की वो आयत भी पेश कर दी, वलकद आतैना का सबम मिनल मसानी वल कुरान अल अजीम, इसके बारे में ये भी तो एक ओपिनियन है कि इसका तर्जुमा यह है कि हमने तुम्हें बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयात दी और इससे मुराद सूरह फातिहा है, इसको कैसे हम इसको यानी इसकी तशरीह कैसे करेंगे फिर?
जब लोगों की समझ में ये बात नहीं आई तो जाहिर है कि उन्होंने एक मतलब उसका ले लिया, उस मतलब के लेने की भी एक तारीख है पूरी की पूरी। आप ये देखिए कि मसलन उसमें लफ्ज मसानी इस्तेमाल हुआ है
जी,
मसानी के बारे में दो राय नहीं हो सकती, वो मसना की जमा है। अरबी जुबान में मसना दोहराई जाने वाली चीज को नहीं कहते, उस चीज को कहते हैं जो दो दो करके हो। खुद कुरान मजीद में यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आप देखिए कि जो औरतों के बारे में ये कहा है कि यतीमों की माओ से शादियां कर
मसना वसुदासा
वरबा, यानी दो दो से, तीन तीन से, चार चार से। इसी तरीके से एक और मुकाम पर भी यही ताबीर इख्तियार की गई है, फरिश्तों के पर बयान करते हुए भी यही तरतीब इख्तियार की गई है। तो जोड़े की सूरत में मसना का लफ्ज आता है,
ठीक है।
तो एक तो उसमें दोहराई जाने वाली की मानी लफ्जन भी नहीं हो सकते, लुगतन भी नहीं हो सकते, एक बात। दूसरी चीज ये है कि 7 दोहराई जाने वाली आयात का तो लफ्ज नहीं है,
आयात नहीं है।
अच्छा, लोगों ने ख्याल किया कि वो क्या हो सकता है, उनका सूरह फातिहा, सूरह फातिहा की 7 आयात है नहीं, सूरह फातिहा की तो 6 आयात है। तो अब उसके बाद ये क्या किया गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को उसमें शामिल करके 7 आयात बना ली गई। दरअसल देखिए, अगर ये 7 आयात यहां बनानी है तो फिर हर सूरह की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को शामिल करके 7 आयात बनानी
चाहिए, मतलब होनी चाहिए, हर एक को शामिल करना चाहिए,
हर एक को शामिल करना चाहिए। अच्छा, जो लोग इस पर मुतमैन नहीं हुए कि ये काम नहीं करना चाहिए, उन्होंने अलैहिम पर आयत मान ली। कुरान मजीद को जो भी आदमी पढ़ता है वह जानता है कि आयत कैसे बनती है, यानी कुरान मजीद में एक खास फवासिल का लिहाज रखा गया है, जैसे शायरी में कवाफी होते हैं, तो आयत उसके लिहाज से बनती है। तो इस वजह से 6 आयतें हैं, वो इसका मिसदाक भी नहीं बनती। इसमें क्या वजह हुई इसकी, वो एक रिवायत है, उस रिवायत को भी लोगों ने समझने में गलती खाई। रिवायत ये थी कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि ये जो फातिहा है ये सब मसानी है और यही कुरान अजीम है, यानी उसमें सिर्फ सब मसानी नहीं कहा गया था, उसमें हुजूर ने यह बताया था कि अगर तुम इस फातिहा को पढ़ लो तो ये असल में कुरान के 7 अबवाब और कुरान अजीम
उसका खुलासा है,
उसका खुलासा यही है।
अच्छा,
वो ये बात थी, यानी मानवी ताबीर के लिहाज से ये बात कही गई थी, तो उसको लोगों ने 7 आयात का मिसलाक समझ लिया। जब ये बात वाजे हो गई, अबवाब दरियाफ्त हो गए, उनकी तयीन हो गई, अब वो हर आदमी तदब्बर कुरान में देख सकता है, फिर उनको मैंने मजीद प्रिसाइज कर दिया, उनके मरकजी मजमून मजीद मुतय्यन कर दिए हैं, आप मेरी किताब अल बयान में, मेरी तफसीर है 5 जिल्दों में, उसमें देख सकते हैं। तो अब इसके बाद तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आफ्ताब सामने आ गया,
ठीक।
कोई वजह नहीं है कि खामखा आयत को खींच तान कर कुछ और किया जाए, वो बिल्कुल अपने ठीक लुगवी मफहूम में है कि हमने आपको 7 जोड़े जोड़े दिए हैं, यानी 7 अबवाब जिनमें सूरतें पेयर्स की शक्ल में है, यानी कुरान अजीम अता फरमाया,
ठीक है। जावेद साहब, ये जो ग्रुप्स हैं इस पे मैं अगला सवाल पूछने से पहले आपकी जो गुफ्तगू है उसमें छोटा सा बुनियादी है क्लेरिफिकेशन, वो कर दीजिएगा। आपने अभी अपनी बात में जो है वो पारों की तरतीब के बारे में वजाहत कर दी, रुकू आपने बता दिया रुकू क्या है, आयत और सूरत भी बता दीजिएगा ताकि हमारे नाजरीन के लिए बात मुकम्मल हो जाए। आयतें और सूरतें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही मुतय्यन फरमाई थी,
अल्लाह ताला ने बिल्कुल मुतय्यन की, सूरतें बिल्कुल ऐसे ही मुतय्यन करके इसी तरतीब से कुरान में, सूरा ही असल में वो जुज्व है जिसमें कुरान को तकसीम किया गया है, असल वही है,
ठीक है।
यानी हर सूरा गोया अपनी जगह पर एक मुकम्मल वहदत है,
ठीक।
उसका एक मौजू है, मरकजी मजमून है, उसको सामने रखकर सूरा शुरू होती है, फिर वो अपने,
यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि ये सूरा है,
अल्लाह ताला ने बताया,
अल्लाह ताला ने,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लोगों तक पहुंचा दिया,
ये
तरतीब दे दी गई। यानी कुरान मजीद की तरतीब इस्तिलाह में इसको कहा जाए तौकीफी है, ये अल्लाह की दी हुई तरतीब,
ठीक है।
और यही तरतीब है जिसका जिक्र सूरह क़यामा में हुआ, इन्ना अरैना जमाहु, यानी अल्लाह ने खुद इसको जमा किया, खुद तरतीब दिया, यानी किताब नाजिल भी उन्होंने की, इसकी तवीन और वजाहत के लिए जहां जरूरत पड़ी वो भी अल्लाह ताला ने खुद फरमाई, वो आयतें भी कुरान मजीद में मौजूद है, वो जमीमे के तौर पर सूरतों में लगाई गई हैं, और जब वो आयत आती है तो उसके आखिर में इस तरह के मजमून की आयत आ जाती है, कज़ाले का युबय्यिनु लकुम, अल्लाह ऐसे वजाहत करता है अपनी बात की। तो इस सूरह क़यामा की आयत में अल्लाह ने जो वादे किए थे वो सब कुरान मजीद के बारे में पूरे हुए, उसकी तबीन हुई, उसकी वजाहत हुई, उसकी तरतीब हुई, उसकी नई किरात हुई, उसको अर्ज़ाए किरात, अर्ज़ाए अखीरा की किरात में तरतीब देके जारी कर दिया गया।
और आयत, आयत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने,
आयत तो गोया यूं समझ लीजिए कि जिस तरीके से, यानी मैं इस बात समझाने के लिए तशबीह दे रहा
हूं, जी जी जी,
जिस तरह शायरी में मिसरे होते हैं,
जी जी,
तो ये तो जाहिर है कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी नाजिल हुई है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें भी यह एहतमाम किया कि आप जब कुरान पढ़ते थे तो आप मिलाते नहीं थे, आयत पर वक्फ करते थे, तो उससे आयतें बिल्कुल मुतय्यन
वाज़े हो जाती,
और वो जो कुरान मजीद का एक खास स्टाइल है उसको सामने रख कर बिल्कुल वाज़े भी हो जाती, یعنی متعین ہو جاتا ہے کہ آیتیں کہاں ہونی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، تو ظاہر ہے کہ وہ آیتیں ایک خاص طریقے کے آہنگ کے ساتھ آتی چلی جاتی.
ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہم نے آج گفتگو کی قرآن مجید ایک الہامی کتاب، یہ ہمارا عنوان تھا. میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ہم اس پہ مستشرقین کی جانب سے جو اعتراضات قرآن مجید پر اٹھائے جاتے ہیں ان پر بھی کچھ گفتگو کریں گے، لیکن موقع نہیں مل پایا. ہم نے ابھی تدوین جو ہے اس کو سمجھا، قرآن مجید کس طرح سے ہم تک پہنچا، اس کے ذرائع کیا تھے، کس طرح قولی تواتر کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا، اور کیسے وہ ایک معتبر ترین ٹیکسٹ ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے. اس کے علاوہ گروپس کے متعلق کچھ بات ہوئی کہ یہ جو 7 گروپس ہیں وہ کیا ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے اگلے ہم ایپیسوڈ میں، قرآن مجید کی کچھ اور وضاحتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں غیر مسلموں کی جانب سے قرآن مجید پر، کچھ ان کا بھی جائزہ لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.